الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاح تم میں سے بروز قیامت میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے نور علم علم دین کا نور عام کرنے کے لیے مدنی چینل یہ پروگرام لایا ہے اور اس کے ذریعے ہم علم کی علماء کی باتیں سنا کرتے ہیں اسلام نے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط دیے انہی میں سے ایک طریقہ ایثار بھی ہے سیکریفائس اپنے اوپر دوسرے کو پریورٹی دینا اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دینا اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا ایثار اور ایثار کرنے سے کیا ہوتا ہے ایثار معاشرے کے افراد کو باہم مربوط کرتا ہے اور ان کے تعلق میں مضبوطی لاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا
سبحان
تو اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے اور بالخصوص اگر یہ ایثار طلبہ علم دین پر ہو ان لوگوں پر ہو جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے ہیں جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں ان لوگوں پر ایثار کیا جائے تو اس ایثار کی کیا ہی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں طلبہ علم دین پر شفقتوں کا ایک انداز ملتا ہے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ علم دین کو دوسروں پر ترجیح دی اگر طلبہ کرام کو کچھ جو دین سیکھنے والے ہیں ان کو کسی چیز کی حاجت ہے دوسرے کو بھی حاجت ہے تو دوسرے کی حاجت پر ان کی حاجت کو پیورٹی دی ان کے علم دین کی وجہ سے انشاءاللہ الکریم آج ہم اس سیرت مصطفیٰ کے پہلو کے متعلق سنیں گے اور بھی انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہوں گی علم دین کی باتیں ہوں گی آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں جی سیدی
بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث خلاصتاً پیش کروں گا جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کا بھی ذکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کا بھی ذکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل صفہ جو طلبہ علم دین تھے ان پر عنایت کا بھی تذکرہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی وجہ سے پیٹ زمین پر رکھتا تھا
اللہ
بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھتا تھا ان کو بہت مقام و مرتبہ ملا مگر مقام و مرتبہ تو ہم چاہتے ہیں ان کے حالات تو دیکھیں جنہوں نے مقام و مرتبے حاصل کیے قربانیاں ان کی کیسی ہیں فاقے اور کیسی آزمائشیں ایک دن راستے میں بیٹھا تھا جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں جانے دو عالم نور مجسم سراپا کرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے مجھے دیکھ کر مسکرائے میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ پیچھے پیچھے چل دیا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار دولت پر جلوہ فرما ہوئے اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا فرمایا یہ کہاں سے آیا گھر والوں نے کہا کہ فلاں صحابیہ نے آپ کو ہدیہ کیا ہے گفٹ بھیجا ہے فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ دیکھیں دودھ کا پیالہ حاضر کیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوشنی فرماتے، اور نہ صرف ابو ہریرہ کو عنایت فرماتے، نہ گھر والوں کو، بلکہ فرماتے سب کو بلا لا. اللہ اکبر، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور شان مصطفیٰ کا بھی اس میں ظہور ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ صفا کے پاس گیا، ان کو بلا لایا، اجازت لے کر وہ بیٹھ گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، پیالہ پکڑو اور سب کو دودھ پلاؤ. کہتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، وہ پیالہ لے کر ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا، پیالہ مجھے دیتا، میں پلاتا پلاتا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیالہ لے کر اپنے مبارک ہاتھ پر رکھا، میری طرف دیکھ کر پھر مسکرائے. فرمایا ابو ہریرہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اب میں اور تم. عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا. فرمایا بیٹھو اور پیو. فرماتے میں دودھ پینے لگا، فرمایا اور پیو. میں نے پیا، مسلسل فرمایا جاتا رہا کہ پیو پیو پیو. آپ فرماتے میں پیتا رہا، حتیٰ کہ میں نے عرض کی کہ خدا کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اب مزید گنجائش نہیں. فرمایا مجھے دکھاؤ. پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی، اور باقی دودھ نوش فرما لیا. اللہ اکبر. اس حدیث میں کیا کیا مدنی پھول تشریف فرما ہے، کرم فرما ہے، جلوہ فرما ہے، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کیا دے رہے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اس پوری روایت کو دو مصروں میں جو پرو دیا ہے وہ عرض کرتا ہوں.
کیا بات.
کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیشہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیشہ، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. اب علماء نے، شارحین نے جو اس حدیث کے تحت لکھا، اس میں یہ بھی ہے کہ نبوت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے جان گئے یہ کیا چاہتے ہیں، بھوک کی آزمائش میں ہیں. اور یہ بھی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ کہ حضور نے سارے اصحاب صفہ کا ایک پیالے سے پیٹ بھر دیا، ان کو سیر کر دیا. اور جو ہمارا ٹاپک ہے خاص، وہ کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جو غذا تھی اس کو ایثار کیا اور اپنی امت کو ترجیح دی. بڑے خوش نصیب ہیں جو دینی طلباء کو گھر میں بلا کر کھانے کھلاتے ہیں،
کیا
ان کی ضیافتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں. یہ محراب و منبر کی زینت ہے، وارث ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی حدیث پاک سے مستفاد ہوا کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ چاہے تو تھوڑی چیز میں برکت عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول، ظفر مدنی نے پہلے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے طالب علم پر مکھی بھی بیٹھے. طلبا سے محبت کتنی. بھائی طلبا کو تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدت کرو، احترام کرو، ادب کرو، تو ٹیچرس کو بھی تو ادب احترام کرنا ہے نا. باپ کے بہت حقوق ہیں تو اولاد کے کوئی حقوق نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. امام اعظم تو اپنے طلبا کی ضرورتیں پوری کرنے میں مشہور عالم ہیں. ان کی تو امام ابو یوسف اور کتنے. اگر طلبا میں سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اخراجات نہیں، تو آپ اخراجات بھی مہیا کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اس کے اندر ایک مدنی پھول ہے کہ پلانے والا آخر میں پیئے،
ساقی
جو ساقی ہے پلانے والا ہے وہ آخر میں پیئے. اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ اصحاب صفہ نے کیسی تکلیفیں اٹھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ میرے نبی کی باتیں، آقا کی باتیں، حدیثیں امت تک پہنچانے والے، مگر فاقے پیٹ زمین کے ساتھ لگا رہے ہیں، پتھر باندھ رہے ہیں. ہمیں تو کیا پتا فاقہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے فاقے کیے ان کو معلوم ہے نا. تو اللہ پاک کرم فرمائے اور جو مربی ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ایثار کرنا سیکھیں اور دینی طلبہ کو بالخصوص وہ ترجیح دیں، اللہ پاک نصیب فرمائے.
آپ نے ذکر فرمایا نا ساکل قوم آخرهم شربا، کہ پلانے والا آخر میں پیے، لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، جو چھوٹے ہیں نا یہ بڑوں کا جھوٹا پی لیتے ہیں، لیکن بڑا چھوٹے کا جھوٹا عام طور پر استعمال نہیں کرتا. ستر صحابہ نے پیا اور ستر صحابہ کے پینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوش جان فرمایا.
پہلو ماشاءاللہ آپ نے مدینہ مدینہ. اب استاد صاحب کا تبرک طلبہ تو لے لے، اور طلبہ کا کھایا وہ ہم کہیں کہ یہ کیا جی.
اصحاب صفہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی ایک نہیں کئی ایک مثالیں موجود ہیں.
کیا
یہ جو تسبیح فاطمہ والا حدیث شریف
مشہور واقعہ
بیان کرنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے، سیدہ کائنات حاضر بارگاہ ہوتی ہیں
رضی اللہ تعالیٰ
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں غلام کا تقاضا کرتی ہیں، تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر جو چیز ہے وہ اصحاب صفہ کی حاجتیں اور ضرورتیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ یہ غلام اور لوڑیاں بیچی جائیں اور اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے وہ اصحاب صفہ پر خرچ کی جائے. اپنی بیٹی کو وظیفہ ارشاد فرما دیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو،
اور پھر خوشخبری بھی سنائی نا، غیب کی خبر بھی سنائی کہ تم سیدت النساء ہو، یعنی تمام عورتوں کے سردار ہو، کہاں کی جنت کی عورتوں کی سردار ہو. اور یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو کچھ اس حدیث کے تحت لکھا مرآت میں، اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹی کی تعلیم و تربیت. ایک مدنی پھول یہ بھی عنایت فرما، جیسے آپ نے غلام کہا نا تو وہ خادم یا خادمہ، تو یوں در حقیقت یہاں کنیز مراد ہے کہ آپ کنیز طلب کرنے کے لیے گئی تھی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مہربان باپ ہو بھی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اپنی بیٹی سے پیار کتنا ہے، عنایت کتنی ہے، مگر دینی طلبہ کو ترجیح دی جائے. اللہ
اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، ایک تو مفتی صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا نا کہ جہیز میں بعض اوقات مال دیا جاتا ہے، اگر جہیز میں مال کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال کا تحفہ بھی ہوتا تو یہ بچی اچھے انداز میں دین کی خدمت اور اپنے زندگی کے معاملات کو لے کر آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت کی طرف مزید آگے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. اور اس کے تحت بعض علماء نے ایک ماضی یہ بھی ذکر فرمائی کہ فقر اور غنا، نی غربت اور مالداری، ان دونوں میں سے جو اعلیٰ درجے والی شے ہے وہ غربت ہے.
بے شک
جو اپنی مشقت کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ تکلیف ہے، مشقت ہے، کنیز مل جائے تو وہ کاموں میں معاونت کی صورت کر دے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عطا نہیں فرمائی کہ یہ غنا کی طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ تھا.
کیا
آپ نے اپنے رب کی عبادت کی طرف بڑھنے کا حکم ارشاد.
سبحان اللہ، یعنی کہ دنیا کی جو مشقتیں ہیں عارضی ہیں اور جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، تو میرے نبی اس طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں سیدہ کائنات کی. سبحان اللہ.
اس سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ ناظمین کرام جو اپنے طلبہ کرام کے لیے کوششیں کرتے، وہ پہلو بھی یہاں پر ہے. لجپال کریم آقا نے اصحاب صفہ کے لیے ان کے طعام اور دیگر معاملات کے لیے غلاموں کو بیچ کر رقم ان پر خرچ کرنے کے حوالے سے ارادہ فرمایا، تو ناظمین کرام بھی اپنے طلبہ کرام کو اچھے سے اچھا پیش کریں، کھلانے کے لیے کوششیں کریں. اور ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ صدقہ جو ہے وہ چار جہتوں سے اس کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. علماء بتاتے ہیں مثال کے طور پہ اخلاص کے ڈفرینٹ ہونے سے، حاجی عمر نے 100 روپے صدقہ کیا، رکن شورا نے بھی 100 روپے صدقہ کیا، اب اخلاص کے ڈفرینٹ ہونے سے ثواب میں کمی بیشی ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، دن یا وقت کے تبدیل ہونے سے بھی ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے.
صحیح.
ایک نے منگل والے دن صدقہ کر دیا, دوسرے نے جمعہ کو کر دیا, تو تیسرا مقام کے چینج ہونے سے بھی, تو ایک نے پاکستان میں کیا, ایک نے حرمین شریفین میں کر دیا
ماشاءاللہ,
اور چوتھا سائل کے ڈیفرنٹ ہونے سے بھی صدقے میں کمی بیشی ثواب میں آتی ہے. ایک نے نارمل کسی شخص کو دیا اور ایک نے راہ خدا میں سفر کرنے والوں کو, علم حاصل کرنے والوں کو صدقہ کیا وہاں پہ, تو اس کا ثواب ادھر کی بنسبت زیادہ ہوگا. تو اب اصحاب صفحہ پر جو دودھ کو صدقہ کیا گیا وہاں دیا گیا, تو اس کے اندر ثواب بھی راہ خدا میں چونکہ آئے ہوئے تھے علم حاصل کر رہے تھے, تو ثواب کی کثرت یہاں پہ بھی زیادہ. تو جو احباب الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں طلبہ کرام کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو ان کے ثواب کے اندر بھی زیادتی کا ایک یہ عنصر یوں پایا جاتا ہے.
جو صدقہ دینی طلبہ پر کیا جائے اس کے فضائل زیادہ ہیں. اصحاب صفہ کے طعام کا انتظام میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح فرماتے تھے, مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی, کبھی فاروق اعظم کی طرف سے کھانا آتا ہے, کبھی صدیق اکبر کی طرف سے, کبھی دیگر صحابہ کرام کی طرف سے, اور وہ باقاعدہ اس کو کرتے ہیں. تو یہ وہ ناظمین یا مہتمم جو دینی طلبہ کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کے انتظامات کرتے ہیں, وہ بہت خوش نصیب ہے کہ یہ تو ادا مصطفیٰ کو ادا کر رہے ہیں.
کیا جو دو دو تین تین افراد بھی تقسیم کیے جاتے ہیں نا, کہ دو کا کھانا ایک کی طرف, تین کا کھانا ایک کی طرف, چند ایک کا کھانا ایک کی طرف, سب والا بھی ہے اور اس انداز میں بھی تقسیم کی صورتیں ہیں.
سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ آپ کی اس بات سے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھی میں پورے مدرسے کا, پورے جامعہ کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا, بالفر تو بھی ہم تینوں مل کے کر لیتے ہیں, ہم چاروں مل کر کر لیتے ہیں, دوست مل کر کمپنیاں بنا کر بزنس بھی تو کرتے ہیں نا, آخرت کا بزنس کر لو نا یار.
اچھا یہ جو شروع میں اسحار کی تعریف بیان کی تھی نا, اس پر بھی اگر غور کریں نا, اپنی حاجت ہو, ضرورت ہو, اس کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا, مجھے ضرورت تھی میں نے اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں پہ, تو یہ ہے اسحار, اس کے ثواب جو ہے وہ بنسبت نارملی صدقہ کرنے سے زیادہ ہے. تو چونکہ اسحار سے ریلیٹڈ ایک چیز چل رہی ہے, تو وہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد آ رہی کہ جن کے گھر میں تھا ہی کھانا اتنا کہ فقط بچوں کو کھلا سکتے تھے, لیکن ایک مہمان کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا, گھر لے کے گئے, چراغ بجھا دیا, بیوی سے کہا کہ بس آپ میں منہ ہلاتے رہیں گے, تو پھر اس کی شان کے اندر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی, سورہ حشر کی آیت پاک فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, حالانکہ ان کو اپنی حاجت زیادہ تھی, انہوں نے اثار کیا اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو, تو یعنی اس کی شان کے اندر یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجت پر قربان
کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. غلاموں کو اللہ توفیق دے, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا, اے عائشہ کہ جنت میں میری رفاقت چاہتی ہو, کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھنا. اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ راقیہ فاضلہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس پر عمل تھا,
سبحان
عمل تھا, کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی کہ میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا ہے.
اللہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دین سیکھنے جا رہے ہیں, جو جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان کے لیے اثار کیا جائے, ان پر خرچ کیا جائے, انہیں پریورٹی دی جائے, انشاءاللہ الکریم اس کا اجر زیادہ ہوگا, ثواب زیادہ ہوگا, اور اس میں دین سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام سکندر حیات اتاری, جامعۃ المدینہ اسلام آباد, دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم. میرا سوال یہ ہے کہ اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جائے, پیسے آتے تو ہیں مگر کہاں جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی, فرمایا خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے, میانہ روی. اور اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا, خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے, کمانا خرچ کرنا. خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے, کمانا سب جانتے ہیں, خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. تو ایک اعتدال کا حساب بنایا جائے. دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل ہیں, مگر کیا فرمایا گیا, وہ مما رزقناہم ینفقون, کہ اس جو خرچ کرنا اس میں سے کچھ خرچ کرو. یعنی ایسا ہم خرچ کرتے ہیں کہ بعد میں خود ہی مانگتے پھریں, ایسا خرچ کریں کہ اپنی اولاد کو محتاج کر دیں, اس کی اجازت نہیں ہے.
تو دیکھیں حالانکہ فضائل اتنے سارے موجود ہیں, تو اعتدال کے ساتھ اگر پہلے سے ہی پلان کر لیا جائے گھر کا خرچہ اتنا, میرے ذاتی خرچے اتنے, میں اتنے, اتنی میری آمدن ہے, اتنا خرچ کروں گا, اتنا بچاؤں گا, اتنا راہ خدا میں دوں گا, اتنا مدرسے میں دوں گا, جامعہ میں دوں گا, صلہ رحمی کروں گا, میں لنگر غوثیہ کروں گا وغیرہ, اس طرح کی ترکیب کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اعتدال کی برکت سے کبھی محتاج نہیں ہوگی.
سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں,
اللہ کے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں,
ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لم یسرفو, اسراف نہیں کرتے, اور وہ بخل بھی نہیں کرتے,
دین اسلام کو
اور درمیان اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اس میں.
سبحان اللہ, تو اعتدال کو بھی اختیار کرنا ہے اور حساب کتاب بھی رکھنا ہے انشاءاللہ, پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. رکن شورا سے عرض کروں گا, عظیم ہستی عالم دین کا ذکر خیر.
آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے, ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے مولانا نبی بخش حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ. حلوائی آپ جانتے ہیں کہ مٹھائی بیچنے والے کو کہا جاتا ہے, تو یہ آپ کے نام کے ساتھ جو لاحقہ لگا حلوائی کا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ مٹھائی بیچنے کا کام بھی کیا کرتے تھے. 10 سال کی عمر تھی جب آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک حلوائی کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا. آپ کا ایک ذوق تھا علم دین حاصل کرنے کا, تعلیم قرآن سیکھنے کا, تو صاحب دکان جن کے پاس یہ کام سیکھا کرتے تھے ان سے انہوں نے بات چیت کی ہوگی, تو انہوں نے ان کو اپنی دکان کے اوقات میں سے کچھ وقت کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا. آپ نے قرآن پاک سیکھا, قرآن پاک سیکھنے کے بعد علماء کی محبت اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی, اہل علم کے پاس آنا جانا شروع کیا, اور یوں آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے تفسیر نبوی کے نام سے پنجابی اشعار میں تفسیر بھی لکھی ہے.
اشعار سنائیں گے استاد صاحب؟
اس تفسیر کا پہلا اور آخری شعر,
چلے ماشاءاللہ,
یہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلے شعر میں اللہ تعالی جل جلالہ کے نام نامی اسم گرامی سے آپ نے آغاز کیا ہے. اسم اللہ دے نال شروع ہے جو بخشش دا سائیں, کامل مہر محبت والا پالے آخر تائیں. بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جب تک زندہ ہے
پالتا
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے حصہ پاتا ہے, تو اس کا تذکرہ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رحمان رحیم ہونے کا تذکرہ بھی کیا, اس کے غفار ہونے کا تذکرہ بھی کیا. اور اس کا بالکل جو آخری شعر ہے اس میں کہتے ہیں 1351 وچ ہن ختم ہویا کم یارا. 1351 تفسیر قرآن مکمل ہوئی سنے ہجری میں, تو اس کا تذکرہ کیا. 1351 وچ ہن ختم ہویا کم یارا, سہو خطا جو ہوئے اس تھی خیر کریں دلدارا. جب بھی غلطیاں ہوئی ہیں میرے مولا معاف کر دینا.
اچھا, اب دینی خدمات کرنے کا آپ کا جو انداز جو لکھا گیا کہ آپ حلوہ تیار کر کے دہلی دروازے پر دہلی گیٹ پر آ کے بیٹھ جاتے, صبح صبح جو مزدور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے ہیں وہ جاتے ہوئے آپ سے حلوہ خریدتے اور کھاتے. آپ حلوہ بیچنے کے ساتھ ساتھ انفرادی کوشش بھی فرماتے تھے, نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے, صرف وہ حلوہ نہیں بیچتے تھے, اللہ اکبر. اور آپ کا یہ حلوہ جو ہے وہ امتیازی شان والا حلوہ تھا کہ میٹھا حلوہ بھی, میٹھی باتیں بھی ہیں, اور لوگوں کے ذہن میں بھی اسلام کی مٹھاس آپ گھول رہے تھے, اللہ اکبر. یعنی گاہک جو ہیں, کسٹمر جو تھے, وہ دوستوں سمیت آتے, حلوے کی گفتگو بھی کرتے اور حلوائی کی گفتگو بھی کرتے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے, اور اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی کہ یہ جو پنجابی میں آپ نے تفسیر اشعار کی صورت میں لکھی تفسیر نبوی, اس کو بہت مقبولیت ملی اور کئی ایڈیشن اس کے ہوئے. اچھا, اس میں آپ کا جو خاص وہ تھا کہ یہ حلوے کی آمدن سے دین کی خدمت کرتے تھے.
کیا
بڑی بات ہے, اب جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے, فیکٹریاں اور खरबों पति हैं, अरबों पति हैं, उनको तौफीक नहीं होती। और अल्लाह चाहे तो एक हलवा फरोश है, उससे दीन का काम लेता है, वो उसकी आमदन से दीन की खिदमत कर लेता है।
हमारे वो ताजिर भाई है, दुकानदार तबका, जिनकी जुबान पर ये आता है कि अपने पास तो टाइम ही नहीं होता, तो ये काम भी कर रहे हैं और साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पैगाम में मोहब्बत को भी आम कर रहे।
देखिए उस्ताद साहब, एक बात और भी है, टाइम नहीं है, पैसा तो है ना भाई, वो दे दो ना दीन के लिए। और जिसके पास पैसा नहीं, वो दीन को सब कुछ दे रहा है, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। वो उस्ताद है, उसने तामीर किया, तूने खर्च किया, अल्लाह चाहेगा तू भी उसी सवाब का हिस्सेदार बन जाएगा।
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, जो दीन के तालिब इल्म होते थे उनके बारे में फरमाते कि जन्नत की चाबियां इनके हाथों में।
अल्लाह अल्लाह।
और साथ ये जुमला फरमाते कि जो इनसे मोहब्बत करेगा, इनकी मोहब्बत जन्नत में दाखिले की जमानत है। फिर साथ में जो शख्सियत, जो बज़ाहिर जिसको अल्लाह पाक ने माल की दौलत से नवाजा, वो अगर आपसे मिलने के लिए आती तो आप उससे भी स्टूडेंट्स की खिदमत करवाते।
वाह
वाह। और अगर वो स्टूडेंट्स की खिदमत करने में थोड़ा पसो पेश का मुजाहरा करता तो आप भी उससे बेपरवाह हो जाते। और जहन साजी बकायदा करते थे, तलबा को मौसम का जो फ्रूट है, तो सर्दियों के मौसम में जो फल होगा वो पेश किया जाएगा तलबा को, गर्मियों के मौसम में गर्मियों के फल पेश किए जाते, और वाफिर मकदार में तलबा की जो है वो फ्रूट्स के साथ भी सेवा खिदमत की जाती थी।
अपनी फिक्र नहीं होती थी, तलबा की फिक्र होती थी।
हाँ, ये एक बुनियादी चीज है कि अगर हमारे ताल्लुक वाले हमसे मिलने के लिए आते तो अपनी खिदमत करवाने की बजाय तलबा की खिदमत की जाए।
माशाल्लाह। मुझे जाने के नाजरीन, ये हैं हमारे उलमा के जो किस अंदाज से देखे दीन सीखा, फिर दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीनी तलबा की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें भी नवाज रहे हैं और तफसीर कुरान लिख रहे हैं, और फिर पेशा भी इख्तियार किया हुआ है, बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ नेकी की दावत भी दे रहे हैं। तो इस अंदाज से इन उलमा की जिंदगियां गुजरी और गुजर रही हैं। अल्लाह करीम हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करते हैं।
मेरा नाम सैयद नाजिम हुसैन शाह है, मैं जामतुल मदीना हरिपुर के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है, इमाम मस्जिद को कैसा होना चाहिए? अमीर सुनो तो निगरानी शूरा इमाम मस्जिद को कैसा देखना चाहते हैं? जवाब इरशाद फरमाते हैं, जजाक अल्लाह खैरा।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे सारे तलबा को इमाम बना दे। बहुत अच्छा सवाल है, जज्बा भी मिल जाए इसका। इमाम जो है ये समझें कि नमाजियों और रब के दरमियान वास्ता है। अच्छा, ये जिस कदर कवि होगा उसी कदर मुफीद होगा। और इमाम को मुत्तकी, नेक और परहेजगार होना चाहिए। मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम महबूब रब आज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये पसंद करते हो तुम्हारी नमाजें कबूल हों तो तुम्हारे भले लोग तुम्हारे इमाम होने चाहिए।
अल्लाह,
तो नेक लोग जो है उनको अपना इमाम बनाए। और इमाम को पता है भाई इमाम हो तो मैं और नेकी करूं और मुत्तकी परहेजगार बनूं। तो इमाम को अच्छे औसाफ अपनाने चाहिए, बुरी आदतों से बचने चाहिए। अच्छा, अवाम हुस्ने जन रखते हैं कि इमाम साहब तो इमाम तो होते ही नेक है भाई, तो वाकई नेक बन जाए। आला हजरत से हुस्ने जन रखा कि हाफिज कुरान है तो हाफिज ही बन गए। इमाम आजम से लोगों ने हुस्ने जन रखा कि हजरत सारी रात अल्लाह की इबादत करते तो आपने सारी रात ही इबादत करना शुरू कर दी। और फिस्क व फजूर गुनाहों वाला मामला और जबान का ज्यादा इस्तेमाल कह के इस तरह के मामला से भी लोग बजन होते हैं। और लोगों की खैरखाई करें, अमीर अहले सुन्नत को निगरान शूरा को कैसा इमाम पसंद है तो वो पसंद है जो शरण इमामत का अहल हो, और वो पसंद है जो दीनी काम भी करे, जो नमाजियों में इजाफा भी करे और अपने वक्त की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी और अजान की जिम्मेदारी भी, तो अजान भी वक्त पर, जुम्मा है तो बयान वक्त पर शुरू वक्त पर खत्म। और जो बहुत उस्ताद साहब मैंने देखा इमाम जो कामयाब होगा ना, अमीर अहले सुन्नत की सीरत को देख लें, इस वक्त के कामयाब नहीं कामयाब तरीन इमाम अमीर अहले सुन्नत है। आपने इमामत के साथ साथ लोगों के दुख दर्द तकलीफ भी बांटी, इंफादी कोशिश भी की, तावीज चाहिए तो घर जाकर दे देते हैं, दम करना है घर जाके दम कर देते हैं, सब उससे मुक्तदियों से मिलते हैं। तो इमाम अगर मुक्तदियों को कुरान पाक पढ़ाए, इनके बच्चों को कुरान पढ़ाए, तो बहुत वो हर दिल अजीज होगा। आगे बढ़कर मुलाकात, मैं इमाम हूँ आके मिल लो नहीं, आगे बढ़कर मिले। हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तो सलाम में पहल को पसंद फरमाते, اور غلاموں کو بھی تربیت دی ان کے ایصال ثواب اور دیگر معاملات میں رابطے میں رہیں, تو انشاءاللہ ہر دل عزیز امام بن جائیں گے, دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ الکریم.
اس کے علاوہ سیدی ایک جو خودداری امیر علیہ سنت میں جو وصف مبارک اور امام کا خوددار ہونا, یہ سب سے میرے خیال میں ایک بنیادی ہے.
بے شک
جنازے میں شرکت کرے نظر کہیں اور ہو, اذانے دینے جائے نظر کہیں اور ہو, یا کوئی اور نیک کام کرنے کی طرف جائے نظر کہیں اور ہو, تو شاید وہ اس انداز سے اپنا اثر و رسوخ نہیں بنا سکے گا.
اور جو اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ کو توکل کرنے والے پسند ہیں, یہ آیتیں بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں جماعت کراتے ہوئے اور پھر بھروسہ بھی نہیں کر رہے اور پھر لوگوں کی جیبوں پر نظر ہے, تو ظاہر ہے کہ تو اچھا مزہ نہیں آئے گا نا. لیکن اوصاف اس پر تو سمجھے گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اگر اتنا بھی سمجھ لے تو اللہ چاہے گا کافی ہو جائے گا.
اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ عالم بلد یعنی کہ شہر میں ایک عالم کا ہونا اس کی کیا اہمیت ہے, اور دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے طلباء کرام اساتذہ کرام, اس تعلق سے برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ رب العزت سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ, اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب نکلیں, تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے یہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں. اس مبارک آیت کے تحت صراط الجنان میں یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا, تو جب سارے نہیں آ سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو وہ نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں, اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, اور وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام مسائل دریافت کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز زکات وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے. جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہیں, اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے. حوالہ صراط الجنان جلد 4 پیج نمبر 265. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. یہاں علم سے مراد بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں, لہذا روزے نماز کے مسائل ضرور یعنی ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض, عز و نفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر, زیارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر, حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہے. لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب پری ہو گئے. تمہارا لے کے ضروری مسائل سیکھنا اپنی ضرورت کے یہ جو سب پر ہے یہ سیکھے, اور پورا عالم بننا جو اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے مطابق عالم بننا یہ کم از کم پورے شہر میں ایک ہو چند ہو, اگر ایک بھی نہیں ہوگا پورے شہر میں عالم تو سارے گناہگار ہوں گے. ایک ہو گیا تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. یہ مطلب عالم بلد شہر کا عالم. وہ اشیاء جن سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے ان کے متعلق آگاہی حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر ایک شہر کے بعض افراد نے ان سے متعلق علم حاصل کر لیا تو باقی افراد سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. اور اگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی ان سے متعلق علم حاصل نہیں کیا تو تمام شہر والے گناہگار ہوں گے. بس حاکم وقت پر واجب ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کو ان اشیاء سے متعلق علم حاصل کرنے کا حکم دے اور انہیں اس پر مجبور کرے. یہ رائے علم کے حوالے سے عرض کیا، پیج نمبر 14. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شہر میں اس علم عقائد کا ماہر ہو، یا علم عقائد کا بیان کے دوران انہوں نے تو علم عقائد کا ماہر ہو جو شہر میں بد مذہبوں کے اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے، اور یہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے. لیکن اس کی تدریس تفسیر و فقہ کی تدریس کی طرح عام نہ ہو. اسے یوں سمجھیے کہ علوم کے علم کلام دوا کی مثل ہے اور علم فقہ غذا کی مثل ہے. غذا کے ضرر کا کوئی ڈر نہیں، لیکن دوا کے نقصان سے ضرور بچنا ہوگا. اور اس کے نقصانات آپ فرماتے ہیں، ہم بیانات کر چکے، تو یہ پورا جب مطالعہ کریں تو پھر اس کا علم حاصل ہو. تو بہرحال یہ کہ ہر شہر میں ایک عالم ہو، اور وہ ہو بڑا عالم. بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس پر علماء بھی، یعنی وہ مرجع ہوتا ہے، علماء بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کا فتویٰ چلتا ہے، سارے اس کے فتوے کو مانتے ہیں. اس طرح مطلب اللہ آپ سب کو مطلب یعنی کہ باعمل عالم میں تین مفتی اسلام بنا دے.
اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نمایاں جامعات المدینہ.
حیدرآباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، جبکہ حیدرآباد آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا آٹھواں بڑا شہر ہے. یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی. یہاں کے بچوں کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے تعلیمی مرکز جامعات المدینہ گلشن عطار قائم کیا، جہاں پر طلبا کو عالم بنانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور معاشرے میں رہنے کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے. یہ جامعۃ المدینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ نزد چوہان کانٹا پر واقع ہے. اس کا کل رقبہ 450 گز ہے. یہاں درجات کی تعداد 5 ہے، جن میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 113 ہے. یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ تمام غیر رہائشی ہیں. یہاں پر موجود تمام اساتذہ طلبہ کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی پوری محنت سے انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. اللہ پاک تمام اساتذہ کرام اور طلبہ کو ترقی عطا فرمائے.
میرا نام محمد تصور عطاری مدنی ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ گلشن عطار جو کہ فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد میں واقع ہے، اس میں بطور ناظم جامعۃ المدینہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں اس وقت 113 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں. اس جامعۃ المدینہ کو تعمیر ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. جامعۃ المدینہ میں اس وقت جو مدنی عملہ ہے اس میں 7 اساتذہ کرام یعنی ٹیچر ہیں، جو ماشاءاللہ عزوجل بڑی محنت اور لگن کے ساتھ طلبہ کرام کو علم دین کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے فرائض منصبی کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. جامعۃ المدینہ اس وقت زیر تعمیر ہے، اس میں تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی مضامین یعنی انگلش، ریاضی، سائنس اور مطالعہ پاکستان کے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں. جامعۃ المدینہ کا آغاز باقاعدہ طور پر 7:45 پر دعائے مدینہ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. دعائے مدینہ سے میری مراد تلاوت، نعت شریف، شجرہ عطاریہ کے اوراد اور دیگر معمولات سے میری اس سے مراد ہے. 8 باقاعدہ درجات کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک پیریڈ 40 کا ہوتا ہے کہ جس میں استاد محترم اسباق کو سنتے بھی ہیں اور نیا سبق بھی طلبہ کرام کو دیتے ہیں، جو کہ طلبہ کرام اگلے دن آ کر دوبارہ سناتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. حضرت مولانا نبی بخش حلوائی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بتائیے. جو نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے ریپلائی کرنا ہے. قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.